النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منغيك في محاسده فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ النساء کی آیات کی ترتیب اور درس قرآن کے ضمن میں سورۃ النساء کے مقدس پیغامات سے ہم اپنی فکر کو جلا بخش رہے تھے اور قرآن کریم فرقان حمید نے جو ہمارے سماجی، ہمارے اعتقادی، ہمارے احکامی معاملات میں جو ہدایات عطا فرمائی ہے اس سے رہنمائی اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے طلب کی جا رہی تھی۔ آیت نمبر 50 تک کا خلاصہ گزشتہ سے گزشتہ جمعے تک میں مکمل کیا گیا، اب آیت نمبر 51 52 کے اندر خاص ایک تاریخی حوالے کو ذکر کیا جا رہا ہے اور مدینہ منورہ کے اندر یہود کے، کیونکہ یہ پوری اوپر کی آیات سورۃ النساء ہے، مدنی سورت ہے، تو اس میں اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اہل کتاب کون ہیں اور ان کے معاملات مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہے اور وہ کس قسم کی فکر اہل ایمان کے بارے میں رکھتے ہیں، یہ تمام مدنی صورتوں کا خاص موضوع ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ انہیں بغض اور حسد، جس کی تفصیل آیت نمبر 49 48 47 کے اندر گزر چکی ہے، اب آیت نمبر 51 کے اندر ایک بہت ہی ان کے بھیانک عمل کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے تعصب میں اور اسلام کی نفرت میں انہوں نے توحید، رسالت، انبیاء کے پیغام کو پس پشت ڈالا صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں، تو قرآن کریم فرقان حمید ان کے بارے میں اس بات کو ذکر کرتا، الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، اے محبوب کیا آپ ان کو نہیں دیکھتے کہ جنہیں ہم نے کتاب میں سے ایک حصہ دیا تھا، یعنی یہود کے بارے میں، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود وہ بت اور شیطانوں پر کی عبادت کے لیے وہ تیار ہو گئے، معاذ اللہ، ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدا من الذین آمنوا سبیلا، اور وہ مسلمانوں کے بغض میں، اور اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بغض میں معاذ اللہ اور آپ کی نفرت میں، وہ کفر کو اتنے، جو آپ کے دشمن ہیں کافر مکہ کے مشرکین، تو آپ کی دشمنی میں آپ کے دشمنوں سے اتنے قریب ہوئے کہ انہوں نے اپنے تمام اقدار اور جو ان کی کتابی تہذیب تھی، جو عقائد تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات تھی، اس کو آپ کی نفرت میں اور آپ کے بغض میں معاذ اللہ آپ کی مخالفت میں انہوں نے پس پشت ڈالا اور انہوں نے بتوں کو جا کے سجدہ کرنا شروع کیا، کافروں کو راضی کرنے کے لیے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, اور وہ کافروں سے کہنے لگے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب ہے ان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ مکہ کے مشرکین ہیں, اور یہ مکہ کے مشرکین جو ہیں یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہے, اور یہ تمام باتیں انہوں نے بغض و عناد کے اندر کی. اس کے شان نزول یہ ذکر کیا گیا, علماء نے ذکر کیا کہ یہود کے یعنی جو سربراہوں میں سے کعب بن اشرف تھا, اس نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو یہود کو, آگے آیت تشریح پوری تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے, یہود کو اس بات کا بڑا حسد تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیسے پہنچ گئی. یعنی یہ انبیاء رم اللہ میں فلسطین میں حضرت یعقوب کی اور حضرت یوسف کی اولادوں میں آ رہے تھے, تو یہ جو آخری نبی آئے, کیونکہ آخری نبی آنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے, تو یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے, ہم اہل عرب کی کیوں اتباع کریں, ہم عربی شخص کو نبی کیوں کہیں, حالانکہ سب ان کو باتیں پتا تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کہاں آئیں گے, کون سی زبان بولیں گے, کس علاقے میں آئیں گے, سب چیز کو انہوں نے بیان کر دیا تھا, لیکن اپنے برادری کی حسد میں اپنے علاقائی معاملات کو انہوں نے دین پر اتنا بڑا دیا, اور اپنی برادری کے معاملات کو دین پر اتنا بڑا دیا. برادری سے محبت بری چیز نہیں ہے, علاقے اور خطے سے جس وطن سے بندہ ہو وہ بری چیز نہیں ہے, بلکہ یہ تو انسان کی فطرت و سرشت کے اندر ہے. لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے احکام کو, اللہ کے دین کو, جس جگہ کو اور جس چیز کو اللہ پسند کرے, تو مومن بندہ اپنی پسندیدہ اور اپنی پسندیدہ جگہ, اپنی پسندیدہ ذات, اپنی پسندیدہ چیز کو پیچھے کرتا ہے اور اللہ کی پسندیدہ ذات کو آگے رکھتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہی تقاضا عبادت ہے. یہود کو سب سے زیادہ حسد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کیوں کریں, یہ تو عرب میں آئے ہیں, یہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے. بنو اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں. اسرائیل یہ سریانی زبان میں عبداللہ اس کو کہا جاتا ہے, اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. تو بنو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو یہود کیونکہ بنی اسرائیل میں سے تھے تو ان کو یہ بغض اور حسد لگ گیا, اور اس حسد میں خامخواہ جہالت کے اندر انہوں نے حق کو فراموش کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم بنو اسرائیل سے ہیں, ہم بنو اسماعیل کی اتباع کیوں کریں, انبیاء تو سارے اس خطے میں آئے ہیں, ہم عرب والوں کو کیوں مانیں. تو یہ خامخواہ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا, اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا. تو اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مکہ کے مشرکین سے مدد لینے کے لیے مکہ پہنچے. کعب بن اشرف جیسے لوگ جو یہود کے قبائل لوگوں میں سے تھے, بڑے ان کے علماء اور ان کے پیشوا کہلاتے تھے, وہ گئے اور مکہ کے مشرکین سے انہوں نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے ہماری مدد کرو, ہم مدینہ منورہ کے اندر ان کے سارے راز جانتے ہیں, وہ راز ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے, دیں گے, اور آپ اپنا لشکر مکہ سے لے کر آؤ اور ہم گراؤنڈ پر مدینہ منورہ میں رہ کر آپ کی معاونت کریں گے. جس طرح بدر کے اندر آپ تاریخ کے باقی کو جانتے ہیں, احد کے اندر ان کی سازش کو جانتے ہیں, احزاب جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے, یہود نے کس طرح مسلمانوں کے رازوں کی گویا کہ مخبریاں کی اور بغاوت کی خطے کے ساتھ, اور پھر غزوہ خندق کے بعد فوراً غزوہ بنو قریظہ ہوا اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ محبوب ان یہودیوں کو اب مدینے سے نکالیے, کہ اب ان کو سمجھا کر انتہا ہو چکی ہے, لیکن یہ اپنی غداری اپنے حسد کو نہیں چھوڑتے اور مسلمانوں کے راز, اس ریاست مدینہ کے راز دشمنوں کو منتقل کرتے ہیں. تو غزوہ خندق کے فوراً بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کے یہودیوں کو وہاں سے نکالا اور وہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے, اور خیبر میں انہوں نے سازش کی اور پھر انہوں نے کافروں کا ساتھ دے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لشکر کو تیار دیا. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا اور پھر غزوہ خیبر ہوا, اور خیبر سے بھی پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا. تو قرآن کریم نے اس تمام چیزوں کو سورۃ النساء کے اندر, سورۃ المائدہ میں, سورۃ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اب یہ پس منظر ذرا سمجھنے کے بعد اس آیت کی طرف آئیے. کعب بن اشرف گیا اور مشرکین مکہ سے کہنے لگا کہ ہم بالکل آپ کو مال بھی دیں گے, راز بھی دیں گے, جگہ بھی دیں گے, اور آپ کو جگہ اور آپ کو پورے سازگار ماحول بتائیں گے, کس طریقے سے تم مدینے میں آؤ, اور اس وقت نبی پاک کہاں پر ہوتے ہیں, صحابہ کہاں پر ہوتے ہیں, ان کے معاملات کہاں پر ہوتے ہیں, ان کے بال بچے کہاں پر ہوتے ہیں, پورا راز آپ کو بتائیں گے, اور آپ یہاں پر آ کر مسلمانوں پر قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کرو معاذ اللہ. تو مشرکین نے کہا کہ دیکھو, کعب بن اشرف سے کہا کہ ہم تمہاری باتیں کیسے مانیں گے کہ تم ہمارے مخلص ہو اور ان کے دشمن ہو, کیونکہ تم خود کو اہل کتاب کہتے ہو, اور وہ بھی اپنے آپ کو آسمانی دین والا نبی کہتے ہیں، تو تم تو ہمارے مقابلے میں ان سے زیادہ قریب ہو، ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ہم تو مورتیوں کے ماننے والے ہیں، اور تم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کہنا یہ کہ ہم آسمانی وحی کے ماننے والے ہیں، تو تم یہودی جو ہمیں آ کر یہ کہہ رہے ہو مشرکین سے کہ تم ہمارا ساتھ دو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر حملہ کریں، تو پہلے ہمیں یقین دلاؤ کہ واقعی میں تم ہمارے ہو، کیونکہ تمہارا دین، تمہاری باتیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قریب ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے، یہود نے حضور کے بغض میں، حضور کی مخالفت میں، معاذ اللہ، دیکھیں بغض انسان سے کیا کیا کراتا ہے، شخصی نفرت انسان سے کیا کیا کراتی ہے، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض اور مخالفت میں کہا کہ نہیں، ہم ان کے قریب نہیں، ہم تم مشرکین کے قریب ہیں، بتاؤ ہم اپنے اخلاص کو، ہم اپنی وفاداری کو تمہارے لیے کیسے ثابت کریں؟ تو مشرکین نے کہا یہ ہماری مورتی رکھی ہوئی ہے، تم اس کو سجدہ کر دو تو ہم سمجھ لیں گے کہ جناب واقعی میں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، خود کو اہل کتاب کہتے ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بغض میں، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، کعب بن اشرف آگے بڑھا اور اس نے جا کر بت کو سجدہ کیا، بت کو سجدہ کیا، اور جو پجاری اور ان کے پنڈت کھڑے تھے سب کے ہاتھوں کو لائن سے چوما، اس نے کہا اب بتاؤ ہمیں کہ ہم نے تو تمہارے بت کو سجدہ بھی کر دیا، اور معاذ اللہ العیاذ باللہ تمہارے پنڈتوں کو ہم نے ان کے ہاتھ بھی چومے، پیشانی بھی چومی، اب بتاؤ ہم تمہارے لیے مخلص ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی بات تو تم نے بالکل ٹھیک کی، اور تم اہل کتاب ہونے کے باوجود تم نے، تمہاری کتابوں کے اندر تمہارے پچھلے لوگوں نے ہمارے بتوں کی مذمتیں بیان کی ہے، لیکن تمہارا یہ ارادہ اور تمہاری موجودہ یہ سیاسی فکر بتاتی ہے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف آئے ہو، تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور دونوں مل کر اسلام کے خلاف جنگ لڑیں گے، معاذ اللہ۔ تو اس بات کو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 میں ذکر کیا۔ اب اس واقعے کو سمجھنے کے بعد، اس واقعے کو سننے کے بعد، اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ فرماتا الم ترى الى الذين اوتوا نصیبا من الکتاب، محبوب آپ نے دیکھا نہیں جن کو ہم نے اہل کتاب بنایا، کتاب دی، کتاب کا حصہ دیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ تو بتوں کی، اور جبت کہتے ہیں بت کو، اور طاغوت کہتے ہیں جو بت پرستی کی طرف بلائے، جو ان کا ترجمان ہو۔ ایک علماء نے، امام راضی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر یہ بھی فرمائی کہ جبت کہتے ہیں بت کو، اور طاغوت کہتے ہیں شیطان کی اس خاص ذریت، کیونکہ اب آپ دیکھیں ابلیس، شیطان، یہ سارے اس کی شرارتوں کے نام ہیں، اصل اس کا نام عزازیل ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس کا نام عزازیل ہے۔ جب وہ جنت سے، اس کو دھکا لگ گیا اور اس کی ساری عزت کو سلب کر دیا گیا، اس پر لعنت کی گئی، تو اس کو ابلیس کہا گیا۔ ابلیس کا معنی ہے ہر قسم کی نعمت سے نا امید ہو جانا۔ تو یہ ابلیس جو نام ہے، اس کی اس خاص کیفیت کے اوپر اس کو کہا گیا، یعنی وہ نا امید ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ شیطان اس کو اس لیے کہا گیا کہ شیطانت کا معنی ہے سرکشی پیدا کرنا، لوگوں کو حق کی بجائے باطل کی طرف ابھارنا، یہ بھی اس کی صفت ہے۔ اسی طرح اس کی ذریت میں باقاعدہ یہ شعبے تقسیم ہوئے۔ اس طرح ایک جو سورۃ الناس کے اندر ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ خناس بھی شیطان کی ذریت ہے، اور یہ شیطان کی، ابلیس کی اولادوں میں سے خاص طبقہ ہے جس کو خناس کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ لوگوں کے سینوں کے اندر حق کے خلاف وسوسہ ڈالتا ہے، نیک لوگوں کے خلاف وسوسہ ڈالتا ہے، پاکیزہ باتوں کے خلاف وسوسہ ڈالتا ہے، جس کو قرآن نے خود سورہ ناس میں ذکر کیا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ خناس کون ہے؟ فرمایا جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ کی توحید کے خلاف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے خلاف، عبادات کے خلاف۔ اور یہ کون ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا من الجنت والناس، یہ خناس جناتوں میں بھی اور انسانوں میں بھی ہے۔ تو اب اس بات کو دیکھنے کے بعد قرآن کی اس آیت کا معنی حضرت امام راضی نے یہ بھی بیان کیا، فرمائے جب سے مراد تو بت ہے، یعنی باقاعدہ بنی ہوئی مورتی، اور طاغوت سے مراد کفار کے وہ ایجنٹ، کفار کے وہ ترجمان جو لوگوں کو حضور کے خلاف بھڑکاتے تھے، دین اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے، حق کے خلاف بھڑکاتے تھے، تو ان کو طاغوت کہا گیا۔ اب اللہ نے فرمایا محبوب ان کو دیکھیے کہ یہ دین تیرے تعصب میں، تیری نفرت میں،
یہ اتنے گر گئے کہ جانتے ہیں کہ بت پرستی شرک ہے، یہ جانتے ہیں کہ بت پرستی دین موسیٰ کے خلاف ہے، دین عیسیٰ کے خلاف ہے، تعلیمات داؤد و سلیمان کے خلاف ہے، تعلیمات یعقوب و یوسف کے خلاف ہے، تعلیمات داؤد و سلیمان کے خلاف ہے، لیکن بغض ان کو دیکھو، شیطان طاغوت ان کو کہاں تک لے گیا کہ تیرے بغض کے اندر آگے بڑھ کر اب یہ تیرے دشمنوں کو تیرے خلاف ابھارنے کے لیے اتنے نیچے آ گئے ہیں کہ ان کو راضی کرنے کے لیے اب بتوں کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اور یہ طاغوت کی نہیں۔ اور پھر ان کے بعد مشرکین نے جب دیکھا کہ انہوں نے جناب سجدہ کر دیا بتوں کو، تو سب مشرکین مکہ کے جو تھے انہوں نے سارے اپنے زعما جو ان کے بڑے مشیر جرگے کے لوگ تھے ان کو بلایا کہ بھائی فیصلہ کرو کہ ان کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایک کام کر کے دکھا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ آخری سوال کا آپ جواب دے دیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ لشکر بھیجیں گے خندق کے اندر، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ تو کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ بتائیے اور کیا چاہیے آپ کا، یہ بتاؤ کہ ہم ہدایت پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہدایت پر ہیں، یعنی ہم سیدھے راستے پر ہیں یا وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے یعنی بغض و عناد کا ناس جائے کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ یہ تو تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو، یہ بتوں کا طواف کرتے ہو، یہ بتوں کو سروں پر رکھتے ہو، تو مجھے تو لگتا ہے کہ معاذ اللہ علیہ باللہ نقل کفر کفر نباشت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مقابلے میں تم سیدھے راستے پر ہو۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب دیکھیں یہ بغض کے اندر، دیکھو انسان کو بغض کہاں تک پہنچاتا ہے، اس لیے بندے کو نیک صحبت اور نیک لوگوں کی تعلیمات کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ رب العالمین آیت نمبر 51 کے آخر میں ان کے اس کردار، ان کے قول کی حکایت بیان کی، وَيَقُولُونَ، اور حبیب وہ یہ بھی کہہ رہے تھے، لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، وہ یہ کہہ رہے تھے وہ لوگ، لِلَّذِينَ كَفَرُوا کہ جو کافر ہیں، هَؤُلَاءِ وہ تمام کافر جو ہے، أَهْدَى بہت زیادہ سیدھے راستے پر ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا کہ جو ایمان لائے ہیں، یعنی کافر جو ہیں معاذ اللہ وہ اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ سیدھے راستے پر ہیں اور وہ ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب دیکھ، یہ یہود تیری رسالت کے بغض کے اندر اتنے گر گئے ہیں کہ پہلے تیرے نام کا انکار کیا، پھر میری توحید کا انکار کیا، میرے مقابلے میں بتوں کو پوجا، اب یہ خباثت کس انتہا پر آ گئے ہیں کہ خود کو یہودی، خود کو اہل کتاب، خود کو کتاب والا کہہ کر، خود کو آسمانی دین والا کہہ کر اب یہ جملہ یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، بیٹھائیے بیٹھ جاؤ، اپنی زبان سے اب یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا، کہ بالکل بالکل ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کافر جو ہیں، بت پرست جو ہیں، یہ سب سے زیادہ ہدایت پر ہیں، اور ہمیں اگر کوئی سیدھا راستہ نظر آتا ہے، معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشر، تو یہ مشرکین کی بت پرستی نظر آتی ہے یا بتوں کو پوجنا نظر آتا ہے، تو یہ بغض وہاں تک پہنچا۔ اب اللہ رب العالمین فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، حبیب اب ہم نے لعنت کر دی ہے ان کے اوپر، لعنت بمانا گالی نہیں، قرآن گالی نہیں دیتا، العیاذ باللہ، یہ اللہ رب العالمین کا سچا کلام ہے، یہ گالی نہیں، لعنت ایک شرعی حکم ہے، یہ تو ہمارے عرف میں اس کو گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کو میں تھوڑا سے ایک نفسیاتی طور پر ہٹ کر کہ گالی جس کو کہتے ہیں نا، تو گالی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس لفظ کا مستحق نہ ہو، جس لفظ کا سزاوار نہ ہو، جس شان و صفت کا سزاوار نہ ہو، وہ بات اس کی طرف کرنا یہ گالی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو جانور کہنا گالی، لیکن جانور کو جانور کہنا گالی نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو جس صفت کا اور جو جس شان کا مستحق ہو، اس کو شان سے اگر یاد نہ کیا جائے، مخالفت میں یاد کی جائے، تو وہ گالی کہلاتی ہے، لیکن اگر جانور کو جانور کہہ دیا جائے تو گالی نہیں، لیکن انسان کو اگر جانور کہہ دیا گیا تو یہ شمار ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے توہین کی ہے۔ تو اس تناظر کے اندر آپ سمجھیے قرآن مجید فرقان حمید العیاذ باللہ، اللہ کا یہ کلام ہے، سب سے قول صدق ہے، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہے، اس میں گالی نہیں، لیکن یہ لعنت کا لفظ جو ہے نا، یہ شرعی حکم ہے، لعنت کا معنی یہ ہے کہ جس سے خدا اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے، جس سے اس کی رحمت بخشنے کا ارادہ ختم کر دے، جس سے اس کی رحمت منہ موڑ لے۔ اب اللہ رب العالمین کے عذاب کا اور اللہ رب العالمین کے جلال کا وہ گویا کے مخاطب ہو جائے اور اللہ کی رحمت کے دروازے اس سے بند ہو جائے، وہ لعنت کا شکار ہوتا ہے۔ اور رحمت اس کو کہتے ہیں کہ جس سے اللہ نے اپنی نافرمانی اور جس سے اللہ نے اپنی جانب سے رحمت کے دروازے بند کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ بخشنے کا، درگزر کرنے کا ارادہ فرمایا، تو کہہ دیا جاتا ہے اس پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے۔ تو رحمت اور لعنت جو ہے یہ آپس میں متضاد ہیں، ضد ہیں، جس پر لعنت ہے اس پر رحمت نہیں، اور جس پر رحمت ہے
اس پر لعنت نہیں. اب اللہ نے فرمایا محبوب انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ اب ہم نے ہماری قدرت نے یہ ارادہ کیا کہ اب ان سے رحمت کا دروازہ بند کر دیا جائے, اب ان کو ہم ذلیل و خوار کریں گے, لوگوں کے سامنے بتائیں گے, اس لیے کہ یہ گراؤنڈ پر سب سے زیادہ فساد پھیلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے اتنی لمبی زندگی گزار کر جس توحید کی بنیادوں کو مضبوط کیا تھا, بنی اسرائیل کے انبیاء اور ہمارے محبوبین جن کہ جنہوں نے اس دھرتی کے اوپر اللہ کے نظام کو مضبوط کیا تھا, توحید کو مضبوط کیا تھا, ان ظالموں نے ان کا نام لے کر ان کے قول کی مخالفت کی, عقیدوں کی مخالفت کی, بت پرستی شروع کر دی, تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ, ان فسادیوں پر اللہ کی لعنت ہے, ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا, اور محبوب جس پر خدا لعنت کر دیتا ہے نا پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا, پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. اب آگے آیت نمبر 52 میں اللہ رب العالمین جل وعلا ذکر کر رہا ہے 53 میں, ام لہم نصیب من الملک فاذن لا یؤتون الناس نقیرا. یہودی یہ کہتے تھے کہ آخری زمانہ جو آئے گا تو یہ دنیا کی ساری دولت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی, جس طرح آج بھی ان کا یہ گمان ہے, آخری زمانہ جب آئے گا تو دنیا کی ساری دولت اور یہ ملک ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. تو اللہ رب العالمین فرماتا ام لہم نصیب من الملک, کیا ملک کا ان کا کچھ حصہ, حبیب ان سے پوچھو کہ کیا اس خدا کی خدائی میں اور اس کے خزانوں میں تمہارا کوئی حصہ بھی ہے, اگر ہوتا بھی تو تم کسی کو ایک تل بھر بھی نہیں دیتے. ایک تو مال کی تفسیر ایک بات, دوسرا ان کا یہ تھا بات نبوت کے بارے میں, ملک سے مراد وہ یہ کہتے تھے کہ نبوت ہمارے گھر کی جاگیر ہے, ہمارے علاقے کی جاگیر ہے, یہ بنی اسرائیل کی جاگیر ہے, یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گئی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل کی بات نہ کرو, ہم نے نبوت کے لیے جس ذات کو بنیاد بنایا وہ ابراہیم ہے, جس طرح یعقوب و یوسف, اسحاق و یعقوب و یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے, اسی طرح اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. ہم نے جب تک چاہا سلسلے کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسحاق کے ذریعے جاری کیا, اور ارادہ ہمارا یہ ہے کہ آخری نبی جو ہے کہ وہ بنو اسماعیل یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے آئے گا. اور تم سے کون مشورہ لے رہا ہے کہ تم اپنی طرف سے یہ مشورہ دو کہ نبی کہاں بھیجنے چاہیے کہاں نہیں؟ تم نے تو 70 سے زیادہ, ایک ایک دن میں 70 سے زیادہ انبیاء کو تم نے ذبح کیا ہے اور انہیں مارا ہے, انہیں قتل کیا ہے, اور تم نے انبیاء پر تہمتیں لگائی ہیں, تو یہ آخری نبی دنیا کے اندر جلوگر ہونا یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی عزت و شان تھی. بنی اسرائیل اس بات سے چڑھتے تھے کہ وہ نبی ہماری طرف کیوں نہیں آیا, حالانکہ آپ تھوڑا عقل سے سوچیں کہ بھائی نبی کو تم اللہ کے لیے مان رہے ہو تو اب اللہ انہیں عرب میں بھیجے یا عجم میں بھیجے, تو جب اللہ کے لیے ماننا ہے تو اس میں علاقے اور خطے میں نبی کی ذات کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو نبی آ رہے ہیں یہ عرب و عجم ہی کے لیے نہیں بلکہ یہ ہستی ہے کہ عرب بھی ان کے دائرہ رسالت میں, عجم بھی ان کے دائرہ رسالت میں. وہ پہلے انبیاء تھے جو ایک خطے کے لیے, ایک زبان کے لیے, ایک علاقے کے لیے آتے تھے. نبی پاک نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافر, قرآن نے کہا محبوب قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ میں کسی ایک زبان کے لیے, ایک خطے کے لیے, ایک قوم کے لیے, ایک برادری کے لیے نہیں بلکہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میری رسالت ہے. ارسلت الی الخلق کافر, عربی بھی میرا کلمہ پڑے گا, عجمی بھی میرا کلمہ پڑے گا, اہل کتاب بھی میرے کلمہ پڑھیں گے, مشرکین کو بھی میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا. یعنی کہنے کا مقصد جو حضرت امام دوسری نے فرمایا محمد سید الکونین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں. کونین دونوں جہان, دنیا و آخرت, سید بمانا سردار. اور سید کا ایک معنی امام نبوی نے بہت خوبصورت نقل کیا ہے اپنی کتاب شرح مسلم کے اندر, وہ جو حدیث پاک نے نبی پاک نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامۃ ولا فخری, کہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا, سید ہوں گا. تو حضرت امام نبوی جو شارح بخاری اور آج سے 700-800 سال پرانے بزرگ ہمارے مدارس میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, وہ لکھتے ہیں سید کا معنی یہ ہے کہ جس کے حضور سردار کا, اب سردار کوئی ہو اور کر کچھ نہ سکے, سید کا معنی سردار ہے, کر کچھ نہ سکے, ہو اس کے پاس کچھ نہیں, اختیار کوئی بھی نہیں, تو کہیں گے سردار کس معنی کا؟ ایک ربڑ کی مہر کا وزیر اعلیٰ ہونا کس کام کا؟ کہ جناب صرف سوٹ بوٹ اور ٹائی پہنا کے جناب وہ صرف پھر رہے اور میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں تو لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وزارت اعلیٰ ملی ہے, صدارت ملی ہے اور اختیار ہی نہ ہو, تو جس کام کے لیے سیادت ملی ہے اگر وہ اختیار نہ ہو تو پھر کام کس چیز کا؟ تو امام نبوی فرماتے ہیں سردار کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس اس کے متبعین اپنی حاجت لے کر آئیں, اپنی پریشانی لے کر آئے, اور وہ جس کی طرف سے اتھارٹی پاتا ہے اس کی اجازت سے ان کی ان مشکلوں کو حل کرے. تو فرمایا یہ نبی پاک کی شان ہے. تو فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامۃ ولا فخر, نبی پاک فرماتے قیامت کا دن ہوگا حضرت آدم سے لے کر
قیامت کے سر پر آخری انسان تک نبیوں سمیت اے میرے صحابہ سب میرے پاس آئیں گے. صحابی نے پوچھا حضور کون کون آپ کے پاس آئے گا؟ تو دیکھیں انبیاء کی اگر آپ ترتیب دیکھیں نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ ذات انبیاء میں سب سے بڑا ہے, اور حضور کے بعد جس کا رتبہ بڑا ہے وہ حضرت ابراہیم ہے. اگر آپ دوسری جہت سے دیکھیں گے تو پہلے ابراہیم پھر حضور, اور اعلی سطح سے دیکھیں گے تو پہلے حضور پھر حضرت ابراہیم. مسلم شریف کتاب القرات میں بالکل ابتدا میں حدیث موجود ہے, حضرت کعب بن مالک جو حضور کے بہت, حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے بڑے برگزیدہ صحابی ہیں اور بہت بڑے قاری قرآن ہیں, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب تو قرآن پڑھتا ہے تو جبریل تیرا قرآن سنتا ہے, بلکہ بخاری میں یہاں تک موجود ہے سرکار خود گئے اور جا کر کہا عبید مجھ کو قرآن سنا, وہ رونے لگے کہنے لگے حضور میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں؟ فرما اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ محبوب عبید کو کہو کہ وہ قرآن سنائے. تو حضرت عبید بن کعب نے حضور کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا کہ ان اللہ سمانی, کہ قدرت کی زبان پر واقعی میں میرا نام آیا. تو حضور فرما ہاں ان اللہ سمان, اللہ نے تیرا نام لیا. وہ جب کی وہ اللہ کی محبت میں حضور کی محبت میں رونے لگے کہ دیکھیے اللہ نے حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری سے مجھے یہ درجہ عطا فرما دیا فضل سے کہ اب آپ انسان تو کئی ہیں کہ جی قدرت کی زبان پر جہاں انبیاء کا نام آ رہا ہے وہاں عبید بن کعب کا بھی نام آ رہا ہے. تو یہ عبید بن کعب مسلم شریف کے اندر موجود ہے. میرے دوستوں بزرگوں اختتام کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کے حضور میں فرمایا اے عبید تو جانتا ہے مجھے کیا شان دی گئی ہے؟ یہ مسلم شریف کتاب القرات میں ہے. عبید بن کعب نے کہا کہ حضور ارشاد فرمائیے. سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا یوم یرغبو یوم یرغبو یوم یرغبو الی الخلق حتی ابراہیم, کہ قیامت کا دن ہوگا اے عبید ساری خدائی میری جانب رغبت کرے گی, میری جانب کھچی آئے گی. یہ سرکار فرما رہے ہیں, بولے سبحان اللہ. فرمایا یرغبو الی الخلق, اے عبید قیامت کا دن ہوگا ساری خدائی میری جانب کھچی آئے گی. حضور کون کون آئے گا؟ فرما حتی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام تک کو میرے پاس آنا پڑے گا اور پھر میں رب کی طرف سے سب کی سفارش کروں گا. تو یہ مقام اب دیکھیں قرآن کریم نے یہاں پر جو ذکر کیا تو آخری اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, محبوب یہ حسد کرتے ہیں تجھ سے کہ تو آخری نبی بن کر کیوں آ گیا, کیونکہ آخری نبی ہونا ایک خود بہت بڑی شان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بنانے والے نے ایک بڑا خوبصورت گھر بنایا ہو, اس کو ہر شان سے ہر مقام سے ہر اشارے سے اس بندے نے بنانے سے کے اعتبار سے خوب کاریگری دکھائی ہو, خوب فن دکھایا ہو, لوگ آتے ہوں اور اس گھر کو دیکھتے ہوں کہ واہ کتنی خوبصورت دیواریں ہیں, کتنے خوبصورت نقش و نگار ہے, کتنے خوبصورت اس کے دروازے اور کھڑکی ہیں. دیکھتے ہوئے جب وہ آئیں تو اس گھر کا پورے اس محل کا دار و مدار ایک اینٹ پر ہے. جب لوگوں کی نظر اس اینٹ پر لگے تو لوگ تعجب سے کہتے ہیں جس پر دار و مدار ہے اگر یہ آخری اینٹ لگ جاتی تو اصل میں اس قصر کا, اصل میں اس محل کا حسن دوبالا ہو جاتا. تو حضور فرماتے ہیں وہ محل جو ہے وہ قصر نبوت ہے, اس کی آخری اینٹ میں ہوں. تو یہ کہنا کہ تقدم و تاخر میں بالذات کی فضیلت نہیں, کہ پہلے نبی بن کر آنا اور آخری نبی بن کر آنا اس میں کوئی فضیلت نہیں, بالکل فضیلت ہے. پہلے نبی بن کر آنے میں بھی فضیلت ہے اور آخری نبی آنے میں بھی فضیلت ہے. یہ کہنا کہ تقدم و تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں, ہم نے کہا فضیلت ہے, فضیلت ہے, پہلے آنے میں بھی فضیلت ہے, آخری آنے میں بھی فضیلت ہے. حضور نے فرمایا انا انی کنت اول النبیین فی الخلق و آخرهم فی البعث, فرما میرے صحابہ خدا کی خدائی بنائی جانے میں سب سے پہلے میں ہوں اور بھیجے جانے میں انبیاء میں سب سے آخر میں. میں پھر آخر میں ہر درس کی طرح آپ سے پھر عرض کروں گا کہ فجر کے بعد تلاوت یقیناً آپ کرتے ہیں اور عادت ہونی چاہیے, عشاء کے بعد جو وقت آپ کے پاس ہو. تو یہ آیت نمبر 45 سے لے کر 55 تک تقریباً یہ 10 آیت سورۃ النساء کی جو ہے اس کو آپ ضرور کنزل ایمان شریف سے اور حاشیے سے اس کا مطالعہ فرمائے تو آپ کو گویا کہ سیاسی سماجی اور ایک عالمی دنیا پر مسلمان کا مزاج کیسے ہونا چاہیے, شریع اعتبار سے ہمیں ہدایت اللہ رب العالمین کیسے عطا فرماتا ہے, تو اس کی رہنما اصول ان آیات کے اندر موجود ہے. ورنہ تو سورۃ النساء الحمدللہ پوری کی پوری نور لنا نور ہے کہ گھر کی اصلاح کے لیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے, رشتہ داروں کے حقوق کے لیے, ناچاکی کو ختم کرنے کے لیے اور یہاں تک کہ ہمارے پڑوس اڑوس میں بیٹھے ہوئے شخص کے حقوق کے لیے. کیونکہ حقوق کی تقسیم جب عادل کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر امن ہوتا ہے, راست ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب اللہ نے یہ توفیق دی کہ اتنی بڑی بات ہم نے پڑھ دی, اتنی بڑی بات سن دی,
سن لی تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے ہم جیسے بیکاروں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو کینے اور بغض سے پاک کرتے ہوئے صراط مستقیم پر مستقیم فرمائے، اور بغض کی انتہا پر جانا جا کر بندہ حق کا منحرف ہو جائے، اللہ رب العالمین اس طاغوتی راستے سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، کراچی کے حالات پر رحم فرمائے، پورے عالم اسلام پر اللہ رب العالمین اپنا فضل و کرم فرمائے، یہود و ہنود جو اس وقت گہری نظریں مسلمانوں میں انتشار ڈالنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین جل والا ان کے مکر و کیب سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔